السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان کی حکومت کی طرف سے اقوام متحدہ کے قرارداد کے تحت جاری کیے گئے جس آرڈیننس کے ذریعے حافظ سعید سے منسلک جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت پر پابندی عائد کی گئی تھی، اس کی میعاد ختم ہونے کے بعد یہ تنظیمیں کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل نہیں رہی ہیں۔ چینی سفیر پاکستان میں چینی سفیر یاو جنگ نے کہا ہے کہ سی پیک صرف چین کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ابھرتا ہوا پاکستان چین اور بین الاقوامی دنیا کے لیے اہم ہے۔ ملتان کی ایک عدالت نے ایک معروف ویب سائٹ پر نوکری کا اشتہار دے کر آنے والی دو خواتین کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنانے کا الزام ثابت ہونے پر ایک ملزم کو دو الگ الگ مقدمات میں مجموعی طور پر 87 قید کی سزا سنا دی ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک نے پاکستان میں متعدد بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو کام سے روکنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں پچھلے ہفتے ایک مہلک حملے میں زخمی ہونے والے امریکی جنرل واشنگٹن کے ایک ہسپتال میں صحت یاب ہو رہے ہیں۔ ان کی جگہ ایک آسٹریلین جنرل جنگ زدہ ملک کے جنوبی حصے میں نیٹو کے مشاورتی مشن کی کمانڈ کر رہے ہیں۔ اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے جمعے کے روز سعودی عرب پر زور دیا ہے کہ وہ بتائے کہ مقتول صحافی جمال خشوگی کی لاش کہاں ہے، اور وہ مقامی شخص کون ہے جس نے لاش کو ٹھکانے لگانے میں تعاون کیا ہے۔ اور جمعرات کی رات کو ترکی کے سرگرم کارکنوں نے استنبول میں سعودی قونصل خانے کے سامنے صحافی خشوگی کے قتل کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے شمعیں روشن کیں۔ وسطی امریکی تارکین وطن کا ایک قافلہ میکسیکو کی شمالی سرحد کی طرف بڑھ رہا ہے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان تارکین کی امریکہ میں داخل ہونے کی امیدوں کو قومی ایمرجنسی سے تعبیر کیا ہے۔ امریکی وفاقی تحقیقات کاروں نے جمعرات کی رات فلوریڈا کے ڈانک چھانٹنے کے ایک بڑے مرکز کی تلاشی لی۔ خیال ہے کہ معروف ڈیموکریٹس اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نقادوں کو بھیجے گئے 10 پائپ بموں میں سے کم از کم ایک یہاں سے بھیجا گیا تھا۔ اور یورپی یونین کی عدالت برائے انسانی حقوق ECHR نے کہا ہے کہ پیغمبر اسلام کی توہین آزادی اظہار کی جائز حدوں سے متجاوز ہے، اور ایسا کرنے سے مذہبی تعصب کو فروغ مل سکتا ہے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد۔ پاکستان کی حکومت کی طرف سے اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت جاری کیے گئے جس آرڈیننس کے ذریعے حافظ سعید سے منسلک جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت پر پابندی عائد کی گئی تھی، اس کے میعاد ختم ہونے کے بعد یہ تنظیمیں کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل نہیں رہیں۔ پاکستانی حکومت نے رواں سال فروری میں انسداد دہشت گردی کے قانون میں ایک ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے ان شدت پسند تنظیموں پر پابندی عائد کر دی تھی، جن پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل تاثیرات عائد کر چکی ہے۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں پیش کی جائے گی۔ پاکستان میں چینی سفیر یاو جنگ نے کہا ہے کہ سی پیک صرف چین کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ابھرتا ہوا پاکستان چین اور بین الاقوامی دنیا کے لیے اہم ہے۔ چینی سفیر کے ساتھ موجود چینی نائب سفیر نے کہا کہ سی پیک سے سن 2030 تک مزید 7 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ پاکستان کو سن 2022 تک توانائی کی ضروریات پوری ہو سکیں گی۔ چینی سفیر نے کہا کہ سی پیک ایک سڑک ایک راستے کا اہم منصوبہ ہے۔ پاکستان کی تیار کردہ صنعت اور برآمدات کو بہترین بنانا اور بڑھانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان شنگھائی کانفرنس میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ ملتان کی ایک عدالت نے ایک معروف ویب سائٹ پر نوکری کا اشتہار دے کر آنے والی دو خواتین کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنانے کا الزام ثابت ہونے پر ایک ملزم کو دو الگ الگ مقدمات میں مجموعی طور پر 87 قید کی سزا سنا دی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ملتان سعید احمد خان نے وہاڑی کی تحصیل میلسی کے رہائشی ملزم بشیر احمد کو یہ سزا دو الگ الگ مقدمات میں سنائی ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک نے پاکستان میں متعدد بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو کام سے روکنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ان تحفظات کا اظہار اسلام آباد میں تعینات مغربی ملکوں کے سفیروں کی طرف سے وزیراعظم عمران خان کے نام لکھے گئے خط میں کیا گیا ہے۔ پاکستانی حکام حالیہ چند ماہ کے دوران ملک میں کام کرنے والی 18 بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو کام بند کر کے ملک چھوڑنے کا حکم دے چکے ہیں۔ رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ، کینیڈا، جاپان، آسٹریلیا، ناروے، سوئٹزرلینڈ اور یورپی یونین کے سفیروں کی طرف سے لکھے گئے ایک خط میں وزیراعظم پاکستان سے بین الاقوامی امدادی تنظیموں سے متعلق واضح پالیسی اختیار کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ ان ملکوں کے سفیروں نے خط میں موقف اختیار کیا ہے کہ ان امدادی تنظیموں کو یہ وضاحت نہیں دی گئی ہے کہ حکومت نے کیوں انہیں اپنے آپریشنز بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں پچھلے ہفتے ایک مہلک حملے میں زخمی ہونے والے امریکی جنرل واشنگٹن کے ایک ہسپتال میں صحت یاب ہو رہے ہیں۔ ان کی جگہ ایک آسٹریلین جنرل جنگ زدہ ملک کے جنوبی حصے میں میکسیکو کے مشاورتی مشن کی کمانڈ کر رہے ہیں۔ امریکی بریگیڈیئر جنرل جیفری اسمائلی کو پچھلے ہفتے جمعرات کے روز اس وقت گولی لگی تھی جب وہ افغانستان میں چوٹی کے نیٹو کمانڈر سے ملاقات کے بعد جا رہے تھے۔ ایک مسلح شخص نے جو افغان سیکیورٹی فورسز کی وردی پہنے ہوا تھا اجلاس کے بعد جانے والوں پر فائرنگ کرتی تھی۔ امریکی فوج کے جنرل اسکاٹ ملر اس حملے میں محفوظ رہے تھے، جبکہ افغان جنرل عبدالرازق جو طالبان کے سخت گیر مخالف تھے اور انٹیلیجنس کے ایک مقامی سربراہ جنرل عبدالمومن ہلاک ہو گئے تھے۔ اس انتہائی محفوظ عمارت میں حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے جمعے کے روز سعودی عرب پر زور دیا ہے کہ وہ بتائے کہ مقتول صحافی جمال خشوگی کی لاش کہاں ہے اور وہ مقامی شخص کون ہے جس نے لاش کو ٹھکانے لگانے میں تعاون کیا ہے۔ پارلیمنٹ میں اپنی اے کے پارٹی کے صوبائی ارکان سے خطاب کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ انقرہ کے پاس اس قتل سے متعلق اور شواہد بھی موجود ہیں، لیکن انہوں نے تفصیل نہیں بتائی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سعودی عرب کے استغاثہ کے سربراہ اتوار کے روز استنبول آئیں گے اور خشوگی کے قتل کے سلسلے میں ترک عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ سعودی عرب نے جمعرات کے روز اعتراف کیا تھا کہ خشوگی کو پہلے سے تیار کیے گئے منصوبے کے تحت قتل کیا گیا، جس کی بنیاد پر ترکی کی طرف سے فراہم کیے گئے ثبوت ہیں اور اب اس کی ذمہ داروں کی تلاش اصل کام ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت بین الاقوامی نقادوں نے ملک کے حقیقی لیڈر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پر اس کی حتمی ذمہ داری عائد کر دی ہے۔ کریملن نے جمعے کے روز کہا کہ روس یقین رکھتا ہے کہ سعودی شہنشاہیت اس قتل میں ملوث نہیں ہے۔ جمعرات کی رات کو ترکی کے سرگرم کارکنوں نے استنبول میں سعودی قونصل خانے کے سامنے صحافی خشوگی کے قتل کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے شمعیں روشن کیں۔ احتجاج کرنے والوں میں مصر کے سیاستدان اور خشوگی کے دوست عمر دراق بھی شامل تھے۔ وسطی امریکی تارکین وطن کا ایک قافلہ میکسیکو کی شمالی سرحد کی طرف بڑھ رہا ہے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان تارکین کی امریکہ میں داخل ہونے کی امیدوں کو قومی ایمرجنسی سے تعبیر کیا ہے۔ 2000 سے زیادہ نیشنل گارڈز پہلے ہی علاقے میں تعینات کیے جا چکے ہیں۔ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ کارواں کو امریکہ میں داخلے سے روکنے کے لیے ملٹری فوج کو سرحد پر بھیجا جائے گا۔ ٹرمپ نے جمعرات کے روز ایک ٹویٹ میں تارکین کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس جائیں اور شہریت کے لیے درخواست دیں، جیسا کہ لاکھوں دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ہنڈوراس، ایل سیلویڈور اور گوئٹے مالا کی امداد میں کٹوتی شروع کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے شہریوں کو امریکہ روانگی سے نہیں روکا۔ امریکی وفاقی تحقیق کاروں نے جمعرات کی رات فلوریڈا کے ڈاک چھانٹنے کے ایک بڑے مرکز کی تلاشی لی ہے۔ خیال ہے کہ معروف ڈیموکریٹس اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نقادوں کو بھیجے گئے 10 پائپ بموں میں سے کم از کم ایک یہاں سے بھیجا گیا تھا۔ میامی ہیرالڈ میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق جو پیکٹ امریکی کانگریس وومن ڈیبی ویزمین شلس کو بھیجا گیا، اس پر ممکنہ طور پر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ شلس کے دفتر پہنچنے سے پہلے یہ میل بم امتدا میں سابق امریکی اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر کے واشنگٹن ڈی سی میں دفتر کو بھیجا گیا تھا، لیکن وہاں موصول نہ ہونے کے بعد یہ واپس بھیجنے والے پتے پر آیا جو شلس کا دفتر تھا۔ ہیرلڈ رپورٹ کے مطابق یہ فلوریڈا کی ڈانک چھانٹنے کے مرکز کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ تفتیش کاروں کو یقین ہے کہ وہ بم بھیجنے والے ذمہ داروں تک پہنچ جائیں گے۔ یورپی یونین کی عدالت برائے انسانی حقوق نے کہا ہے کہ پیغمبر اسلام کی توہین آزادی اظہار کی جائز حدوں سے متجاوز ہیں اور ایسا کرنے سے مذہبی تعصب کو فروغ ملتا ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ ایک خاتون کی اپیل پر دیا جنہیں آسٹریا کی ایک عدالت نے پیغمبر اسلام کے خلاف توہین آمیز گفتگو پر جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ اس سزا کو بعد ازاں ملک کی اعلی عدالتوں نے بھی برقرار رکھا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے۔
آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کی حکومت کی طرف سے اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت جاری کیے گئے جس آرڈیننس کے ذریعے حافظ سعید سے منسلک جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت پر پابندی عائد کی گئی ہے، اس کی میعاد ختم ہونے کے بعد یہ تنظیمیں کلعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل نہیں رہی ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دے رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان حکومت نے رواں سال فروری میں انسداد دہشت گردی کے قانون میں ایک ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے ان شدت پسند تنظیموں پر پابندی عائد کر دی تھی جن پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل تعزیرات عائد کر چکی ہے۔ حافظ سعید نے بازادہ حکومت کے اس اقدام کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ یہ آرڈیننس پاکستان کے آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ اس بنا پر انہوں نے عدالت سے اسے کالعدم قرار دینے کی درخواست کی۔ جمعرات کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں اس درخواست کی سماعت شروع ہوئی تو حافظ سعید کے وکیل رضوان عباسی نے عدالت کو آگاہ کیا کہ متعلقہ آرڈیننس کی میعاد ختم ہو گئی ہے، جس کے تحت جماعت و دعویٰ اور فلاح انسانیت پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ رضوان عباسی نے جمعے کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے عدالت کو مزید بتایا کہ موجودہ حکومت نے نہ تو اس آرڈیننس کی مدت میں توسیع کی ہے اور نہ ہی اس کے تحت پارلیمان سے کوئی قانون منظور کروایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت صدر کی طرف سے جاری کردہ آرڈیننس 4 ماہ کے بعد مؤثر نہیں رہتا اگر قومی اسمبلی اس کی مدت میں مزید توسیع نہیں کرتی۔ حافظ سعید کی جماعت و دعویٰ اور اس کی ذیلی تنظیم فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کا شمار ان تنظیموں میں ہوتا ہے جن پر اقوام متحدہ اور امریکہ تعزیرات عائد کر چکے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا اس معاملے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدارتی آرڈیننس کی میعاد ختم ہونے کے انکشاف کے بعد بین الاقوامی برادری کی طرف سے پاکستان پر اقوام متحدہ کے تحت قرار دی گئی تمام تنظیموں کے خلاف مؤثر اور مستقل اقدامات کرنے کے حوالے سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
لیکن جب اب ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے، اس کے لیے تو یہ بڑا ضروری تھا کہ اس قسم کی تنظیموں کے اوپر ایکشن لیا جائے، اور امریکہ بھی آپ کو پتا ہے تعلقات میں جو کشیدگی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پوری طور سے کنٹرول نہیں کرتا اپنی۔
تاہم طلعت مسعود کو مزید کہنا ہے کہ ان کے خیال میں ان تنظیموں پر پابندی برقرار نہ رکھنے کی ایک وجہ ان کے بقول شاید یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہو کہ ان تنظیموں کو سیاسی دائرے میں شامل کرنا ایک بہتر پالیسی ہو سکتی ہے۔
تو میرے خیال میں یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے یہ نئی حکومت بھی اور ہماری فوجی قیادت بھی یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ لوگ جو ہیں اب ان کو ہم سیاسی دائرے میں لانا چاہتے ہیں۔
پاکستان کا موقف رہا ہے کہ وہ شدت پسند تنظیموں کی سرگرمیوں کی بلا تفریق نگرانی جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم امریکہ سمیت بعض دیگر ممالک پاکستان کی حکومت کے اقدامات کو ناکافی قرار دیتے ہوئے ان تنظیموں کے خلاف مؤثر کارروائی کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں چینی سفیر یاو جنگ نے کہا ہے کہ سی پیک صرف چین کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھرتا ہوا پاکستان چین اور بین الاقوامی دنیا کے لیے اہم ہے۔ اسلام آباد سے اس بارے میں علی رانا کی ایک رپورٹ۔
پاکستان میں چین کے سفیر یاو جنگ کا کہنا ہے کہ یہ تاثر درست نہیں کہ صرف چینی کمپنیاں سی پیک سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ سی پیک پر معلومات کی فراہمی کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ سی پیک پر پاکستان اور پاکستانیوں کے تمام خدشات کا ازالہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سی پیک کے 22 منصوبوں پر 19 ارب ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔
پاکستان right now is faced with some challenges. I mean, basically in the economic sector and the fiscal sector. And definitely that as a friend and a partner, China will extend whatever possible support and assistance for Pakistan.
ان کا کہنا تھا کہ سی پیک پاکستان کے لیے اقتصادی بوجھ ہونے کا غلط تاثر دیا گیا۔ سی پیک کے متعلق تحفظات دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سی پیک صرف چین کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ چینی سفیر نے کہا کہ سی پیک ایک سڑک ایک راستہ کا اہم منصوبہ ہے۔ پاکستان کی تیار کنندہ صنعت اور برآمدات کو بہترین بنانا اور بڑھانا چاہتے ہیں۔ دنیا کی کچھ طاقتیں چین کو ابھرتا ہوا خوشحال ملک نہیں دیکھنا چاہتی۔ کچھ قوتوں کو پاکستان چین تعاون، تعلقات اور دوستی کھٹکتی ہے۔ دونوں ممالک پالیسی سطح پر باہمی اشتراک اور تعاون سے آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان شنگھائی کانفرنس میں مہمان خصوصی ہوں گے۔
The Chinese leaders, the Chinese government and the Chinese people are all eagerly looking forward to this very historical visit. We know that since this July there is a new government led by the Prime Minister Mr. Imran Khan, and the new government has its new vision, the new government has its new ambition, and the new government has its own plan for a new Pakistan, Naya Pakistan initiative.
اس موقع پر چینی نائب سفیر لی جان زاؤ کا کہنا تھا کہ سی پیک کے ابتدائی منصوبے 2019 کے اوائل میں مکمل ہو جائیں گے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کے دورے میں 70 معاہدے ہوئے، 30 سی پیک سے متعلق تھے۔ ابتدائی 22 منصوبوں میں سے 7 توانائی پلانٹ سمیت 10 مکمل، 12 زیر التوا ہیں۔ 12 منصوبوں میں کراکرم ہائی وے فیز 2، ڈرائی پورٹ، کراچی لاہور موٹر وے شامل ہیں، جبکہ گوادر میں شاہراہیں، فری زون، شہر کا ماسٹر پلان، اسکول تعمیر کر رہے ہیں۔ چینی نائب سفیر نے کہا کہ سی پیک منصوبوں پر 14% سود کی خبریں جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ چین کا قرض پاکستان پر واجب الادا کل قرض کا 6.3% ہے۔ پاکستان کو صرف 2% سود ادا کرنا ہے۔ پاکستان کے لیے قرض کی واپسی کا وقت 15 سے 20 سال ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں ایران اور افغانستان کو بھی سی پیک میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
ترک صدر رجب طیب اردوان نے جمعے کے روز سعودی عرب پر زور دیا ہے کہ وہ بتائے کہ مقتول صحافی جمال خشوگی کی لاش کہاں ہے اور وہ مقامی شخص کون ہے جس نے لاش کو ٹھکانے لگانے میں تعاون کیا ہے۔ پارلیمنٹ میں اپنی اے کے پارٹی کے صوبائی ارکان سے خطاب کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ انقرہ کے پاس اس قتل سے متعلق اور شواہد بھی موجود ہیں، لیکن انہوں نے تفصیل نہیں بتائی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سعودی عرب کے استغاثہ کے سربراہ اتوار کے روز استنبول آئیں گے اور خشوگی کے قتل کے سلسلے میں ترک عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ سعودی عرب نے جمعرات کے روز اعتراف کیا تھا کہ خشوگی کو پہلے سے تیار کیے گئے منصوبے کے تحت قتل کیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر ترکی کی طرف سے فراہم کیے گئے ثبوت ہیں، اور اب اس کے ذمہ داروں کی تلاش اصل کام ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے صحافی جمال خشوگی کے قتل کو انتہائی صفاق قرار دیا ہے۔ اسی اثنا میں جمعرات کی رات ترکی کے سرگرم کارکنوں نے استنبول میں سعودی قونصل خانے کے سامنے صحافی خشوگی کے قتل کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے شمعیں روشن کیں۔ احتجاج کرنے والوں میں مصر کے سیاستدان اور خشوگی کے دوست عمر دراق بھی شامل تھے۔ ان کا کہنا تھا،
On this occasion and from this place where the spirit of Jamal has been lost, we clearly state
وہ کہہ رہے ہیں یہ وہی جگہ اور موقع ہے جہاں جمال کی روح پرواز کر گئی تھی۔ ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ قتل کے اس واقعے پر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ مجرموں کو اس قتل کا جواب دینا ہوگا۔ یہ تھے خشوگی کے ایک دوست عمر دراق کے الفاظ۔ جیسے جیسے صحافی جمال خشوگی کی ہلاکت کے بارے میں نت نئے الزامات سامنے آ رہے ہیں، تو ایسے میں سعودی عرب کے اس کے ہمسایوں اور اتحادیوں سے تعلقات پر بھی نظر ثانی شروع ہو گئی ہے۔ خشوگی ایک سعودی صحافی اور منحرف تھے جو 2 اکتوبر کو استنبول میں قائم سعودی قونصل خانے میں داخل ہونے کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے۔ گزشتہ ہفتے سعودی حکومت نے بالآخر ان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ہاتھا پائی میں اپنی جان سے گئے ہیں۔ سعودی حکومت نے 18 افراد کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا، تاہم ترکی سختی سے اپنے موقف پر قائم ہے کہ خشوگی کو صفاقی اور بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ اس بارے میں رابرٹ رافیل کی ایک رپورٹ انجم ہیرل کل کی زبانی۔
سعودی عرب کو عالمی سطح پر ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ ایک طرف تو وہ تیل کا بڑا سپلائر ہے اور دوسری جانب وہ مغربی دنیا بالخصوص امریکہ اور ایران کے درمیان بفر کا کام دیتا ہے۔ جمال خشوگی کی ہلاکت سے سعودی عرب کا انسانی حقوق کے حوالے سے ریکارڈ نظروں میں آ گیا ہے۔ وڈرو ولسن سینٹر سے منسلک رابن رائٹ کا اس بارے میں کہنا ہے،
This puts on the table all those issues that the West has opted to
ignore. اس سے وہ تمام امور جن کے بارے میں مغرب نے آنکھیں بند رکھنے کا انتخاب کیا تھا اب کھل کر میز پر آ گئے ہیں، اور یہ صرف سعودی عرب کے حوالے سے نہیں بلکہ خطے بھر سے متعلق ہیں۔ بدھ کے روز ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا مطالبہ تھا کہ جن 18 افراد کو سعودی عرب میں گرفتار کیا گیا ہے ان پر استنبول میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ان میں سے کم از کم چند سعودی عہدیداران کو شناخت کر لیا ہے اور ان کے ویزے منسوخ کر دیے جائیں گے۔ اس ہفتے پلگڈ ان ود گریٹا وین سیسٹرن نامی پروگرام میں وائس آف امریکہ کے لیے سینٹ کی رپورٹنگ کرنے والے مائیکل بو مین کا کہنا تھا کہ امریکی قانون ساز سزا کے طور پر دیگر اقدامات بھی اٹھا سکتے ہیں۔ مائیکل بو مین نے کہا،
Well, already the Senate has invoked the Global Magnitsky Act. And that would compel
پہلے سے ہی سینٹ نے گلوبل میگنیٹسکی ایکٹ کو لاگو کیا ہے۔ اس کی وجہ سے ٹرمپ انتظامیہ پر لازم ہوگا کہ وہ صحافی کی ہلاکت میں ملوث افراد پر پابندیاں عائد کرے۔ میں پہلے ہی سعودی طیاروں میں تیل بھرنے پر ممکنہ اقدام اٹھائے جانے کی بات کر چکا ہوں۔ اسے دوبارہ پیش کیا جائے گا اور مجھے شک ہے کہ اس کی منظوری کا امکان زیادہ ہے۔ ادھر پہلے سے ہی یمن میں ہوائی حملوں کی وجہ سے عام شہریوں کی ہلاکتوں کے سلسلے میں سعودی عرب پر عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ سعودی قیادت میں بننے والے اتحاد نے یمن کے دارالحکومت کو کنٹرول کرنے والے حوثیوں کو نشانہ بنایا تھا۔ گزشتہ 3.5 سال سے جاری خانہ جنگی میں اب تک 10,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ یمن کے لیے امریکہ کے سابق سفیر جیرلڈ فائرسٹائن کا کہنا ہے کہ بالآخر مغرب کو علاقائی سلامتی کے مقابلے میں انسانی حقوق کے بارے میں تشویش کو وزن دینا ہوگا۔ سفیر جیرلڈ فائرسٹائن کہتے ہیں،
The Germans have announced that they're going to cut off their arms sales. They're urging their EU partners to do
this. جرمنوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ سعودیوں کو اسلحے کی فروخت روک دیں گے۔ وہ اپنے دیگر یورپی یونین کے ساتھیوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایسا ہی کرے۔ سلامتی کے رخ پر سعودیوں کے بنیادی تعلقات امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے ساتھ ہیں، اور ابھی تک ان 3 ممالک نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ اس معاملے میں جرمنی کی پیروی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سفیر فائرسٹائن کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی تیل کی پیداوار روکنے کے لیے کی جانے والی کسی بھی کوشش کا انجام ایک بڑے عالمی مالیاتی بحران کی شکل میں سامنے آئے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان سے آنے والی تازہ ترین خبر۔ ابھی خبر آئی ہے کہ حکومت نے واشنگٹن میں متعین اپنے سفیر علی جہانگیر صدیقی کو واپس بلا لیا ہے۔ ان کی جگہ پاکستان اپنا نیا سفیر مقرر کرے گا۔ واشنگٹن نے متعین اپنے سفیر علی جہانگیر صدیقی کو واپس بلا لیا گیا ہے۔ ان کی جگہ پاکستان اپنا نیا سفیر مقرر کرے گا۔ یہ تھی تازہ ترین خبر، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں علی رانا۔ جی رانا، کیا خبر ہے؟
جی بالکل خالد صاحب، اب سے کچھ دیر پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کی، جس میں انہوں نے اس حوالے سے بتایا اور کہا کہ بیرون ملک سیاسی طور پہ تعینات جو پاکستانی سفیر ہیں ان کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں سب سے اہم تعینات تھی وہ امریکہ کے حوالے سے تھی، جہاں پر علی جہانگیر صدیقی کو واپس بلایا جا رہا ہے اور ان کی جگہ ڈاکٹر اسد مجید خان کو نیا پاکستانی سفیر تعینات کیا جائے گا۔ ان کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں جو پاکستانی ہائی کمشنر تھے ان کی جگہ نفیس زکریہ جو اس وقت ملائیشیا میں پاکستانی سفیر ہیں ان کو وہاں پر ہائی کمشنر تعینات کیا جائے گا. سعودی عرب میں بھی تبدیلی آئی ہے, وہاں پر راجہ علی اعجاز کو تعینات کیا جائے گا, جبکہ قطر میں احسن رضا شاہ کو پاکستانی سفیر مقرر کیا گیا ہے. کینیڈا میں رضا بشیر تارڈ کو ہائی کمشنر بنایا گیا ہے. یہاں پر جو ہے سابق سینیٹر جو تھے طارق عظیم, وہ اس وقت ہائی کمشنر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, لیکن ان کی جگہ اب رضا بشیر تارڈ ہوں گے. اسی طرح رباط جو مراکش کا شہر ہے وہاں پر حامد اصغر خان کو, سربیا میں شہریار اکبر خان کو اور ہوانہ میں صاحبزادہ احمد خان کو پاکستانی سفیر لگایا جائے گا. جبکہ دبئی میں بھی ایک تبدیلی آئی ہے, وہاں پر احمد امجد علی کو کونسل جنرل تعینات کیا جا رہا ہے. اور شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, اسی وجہ سے انہوں نے تمام تر تبدیلیاں کی. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ فرسٹ فیز ہے, ابھی مزید تبدیلیاں بھی کی جائیں گی اور جتنی بھی پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں, جتنی بھی سیاسی تعیناتیاں ہیں وہ واپس لی جائیں گی اور ان کی جگہ کیریئر ڈپلومیٹس کو لگایا جائے گا. جی,
تو یہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سیاسی تبدیلیاں ہیں اس لیے ان سب کو تبدیل کیا جا رہا ہے.
جی بالکل, ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ سیاسی تھے, جیسے کہ طارق عظیم صاحب جو وہاں پر اس وقت کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمشنر ہیں ان کو واپس بلایا جائے گا, ساتھ ساتھ علی جہانگیر صدیقی ان کی بھی اپوائنٹمنٹ ایسے ہی تھی. اسی طرح جو سعودی عرب میں لگائے گئے تھے ہشام بن صدیق, ان کی جگہ جو ہے راجہ علی جاز کو لگایا جا رہا ہے. اور اب جتنے بھی کیریئر ڈپلومیٹس ہیں ان کو زیادہ تر پریفرنس دی جا رہی ہے کہ ان کو وہاں پہ تعینات کیا جائے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ان کی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے اور ان کی منظوری سے ان تمام سفیروں کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جی,
تو مزید تبدیلیاں بھی ہوں گی یا یہ انہوں نے اس کو فائنل قرار دیا ہے؟
جی بالکل, ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی یہ فرسٹ فیز ہے اور اس کے بعد جو ہے ابھی مزید تبدیلیاں ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مختلف ابھی اگر آپ دیکھیں تو صرف یہ امریکہ اور برطانیہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشرق وسطی کے جو ممالک تھے ان میں یہ تبدیلیاں لائی گئی ہیں, لیکن ابھی یورپ اور اس کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں وہاں پر بھی کافی بڑی تعداد میں جو ہے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ موجود ہیں. اس کے علاوہ جو لوئسٹ اسٹاف ہے جن میں فرسٹ سیکرٹری یا تھرڈ سیکرٹری وغیرہ ہوتے ہیں ان کا وہ بھی کافی بڑی تعداد میں اسی طرح سے تعینات کیے گئے ہیں, اپنی مرضی سے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کیے گئے تھے. ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا ایک فائنل فیصلہ نہیں ہے کہ صرف کیریئر ڈپلومیٹس کو لگانا ہے, اگر ہمیں کوئی اچھی بہتر چوائس ملی تو اگر کوئی نان کیریئر ڈپلومیٹ ہوا تو اس کو بھی ہم تعینات کر سکتے ہیں. جی,
بہت شکریہ علی رانا آپ کا. یہ ہمارے اسلام آباد میں نمائندے تھے جو ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے. ہم نے خبر دی تھی آپ کو کہ حکومت نے واشنگٹن متعین اپنے سفیر علی جہانگیر صدیقی کو واپس بلا لیا ہے, لیکن علی رانا کا کہنا تھا کہ دوسرے بہت سے ملکوں سے بھی سفرا کو واپس بلایا گیا ہے یا انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے, جن میں برطانیہ, سعودی عرب, کینیڈا, رباط اور دبئی شامل ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. امریکی وفاقی تحقیقاروں نے جمعرات کی رات فلوریڈا کے ڈانک چھانپنے کے ایک بڑے مرکز کی تلاشی دی ہے. خیال ہے کہ معروف ڈیموکریٹس اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نقادوں کو بھیجے گئے 10 پائپ بموں میں سے کم از کم ایک یہاں سے بھیجا گیا تھا. میامی ہیرلڈ میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق جو پیکٹ امریکی کانگریس وومن ڈیبی ویزرمین شولز کو بھیجا گیا تھا اس پر ممکنہ طور پر سوال اٹھایا جا رہا ہے. شولز کے دفتر پہنچنے سے پہلے یہ بم ابتدا میں امریکی اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر کے واشنگٹن ڈی سی میں دفتر کو بھیجا گیا تھا, لیکن وہاں موصول نہ ہونے کے بعد یہ واپس بھیجنے والے پتے پر آیا جو شولز کا دفتر تھا. ہیرلڈ رپورٹ کے مطابق یہ فلوریڈا کی ڈاک چھانٹنے کے مرکز کے ذریعے بھیجا گیا تھا. تفتیش کاروں کو یقین ہے کہ وہ بم بھیجنے والے ذمہ داروں تک پہنچ جائیں گے. وسطی امریکی تارکین وطن کا ایک قافلہ میکسیکو کی شمالی سرحد کی طرف بڑھ رہا ہے, جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان تارکین کی امریکہ میں داخل ہونے کی امیدوں کو قومی ایمرجنسی سے تعبیر کیا ہے. 2000 سے زیادہ نیشنل گارڈز پہلے ہی علاقے میں تعینات کیے جا چکے ہیں. ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ کارواں کو امریکہ میں داخلے سے روکنے کے لیے ملٹری فوج کو سرحد پر بھیجا جائے گا. ٹرمپ نے جمعرات کے روز ایک ٹویٹ میں تارکین کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں واپس جائیں اور شہریت کے لیے درخواست دیں جیسا کہ لاکھوں دوسرے لوگ کرتے ہیں. ٹرمپ نے کہا کہ وہ ہنڈوراس, ایل سیلویڈور اور گوئٹمالا کی امداد میں کٹوتی شروع کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے شہریوں کو امریکہ روانگی سے نہیں روکا. یہ نیوز شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. امریکہ اور یورپی ممالک نے پاکستان میں متعدد بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو کام سے روکنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے.
خبر رسانی ادارے رائٹرز کے مطابق ان تحفظات کا اظہار اسلام آباد میں تعینات مغربی ملکوں کے سفیروں کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کے نام لکھے گئے ایک خط میں کیا گیا ہے. پاکستانی حکام حالیہ چند ماہ کے دوران ملک میں کام کرنے والی 18 بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو کام بند کر کے ملک چھوڑنے کا حکم دے چکے ہیں. رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ، کینیڈا، جاپان، آسٹریلیا، ناروے، سوئٹزرلینڈ اور یورپی یونین کے سفیروں کی طرف سے لکھے گئے خط میں وزیر اعظم پاکستان سے بین الاقوامی امدادی تنظیموں سے متعلق واضح پالیسی اختیار کرنے کی درخواست کی گئی ہے. خط میں سفیروں نے مزید کہا ہے کہ سول سوسائٹی پر پابندی کی وجہ سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ڈونر کمیونٹی اور کاروباری اداروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے. انسانی حقوق کے موقر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ مہدی حسن کا کہنا ہے کہ حکومت کو عالمی غیر سرکاری تنظیموں سے متعلق اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے بقول حکومتی اقدام کی وجہ سے ان اداروں میں کام کرنے والے افراد نہ صرف بے روزگار ہو جائیں گے بلکہ ایک بڑی تعداد میں وہ لوگ بھی اس اقدام سے متاثر ہوں گے جن کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے یہ امدادی ادارے کام کر رہے تھے. جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
جو این جی اوز ہیں جن پہ پابندی نہیں لگی وہ بھی ویسٹرن کنٹریز کی امداد سے بہت فائدہ اٹھاتی ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل حل کرتی ہیں. صرف پاکستان میں نہیں، اور بھی انڈر ڈیولپ سوسائٹیز میں بہت مناسب اور بہت مفید کام کر رہی ہیں. یہ
مغربی ملکوں کے سفیروں کی طرف سے وزیر اعظم کے نام لکھے گئے خط پر تاحال حکومت کے کسی عہدیدار یا دفتر خارجہ نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے روامہ ایک نیوز بریفنگ کے دوران واضح کیا تھا کہ وزارت داخلہ آئی این جی اوز کی رجسٹریشن کی موصول ہونے والی درخواستوں کا شفاف انداز میں جائزہ لیتی ہے اور رائج طریقہ کار کے تحت این جی اوز کو وزارت کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق بھی حاصل ہے. ترجمان نے بتایا تھا کہ 144 بین الاقوامی تنظیموں کی درخواستوں کا جائزہ لینے کے بعد ان میں سے 70 سے زائد کو کام کرنے کی اجازت دی گئی تھی، جبکہ متعدد تنظیموں کی طرف سے نئی درخواستوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. لیکن ترجمان نے یہ واضح نہیں کیا تھا کہ دیگر تنظیموں کو کام کرنے کی اجازت کن بنیادوں پر نہیں دی گئی. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
سپریم کورٹ نے سندھ کے وزیر اعلیٰ ذاتی طور پر عدالت کے روبرو پیش ہونے کا حکم دیا ہے. ان کے خلاف شکایت درج کرائی گئی تھی کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں قائم مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے ساتھ مبینہ طور پر تعاون نہیں کیا. کراچی سے یہ رپورٹ ہے محمد ثاقب کی.
پاکستان میں منی لانڈرنگ اور جعلی بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات جاری ہیں. اس بارے میں سپریم کورٹ میں زیر سماعت از خود نوٹس کیس کی سماعت کراچی میں ہوئی. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. کیس میں سندھ حکومت کے بعض محکموں کی جانب سے عدم تعاون کی شکایت پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو سپریم کورٹ نے طلب کر لیا. مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے افسران نے عدالت میں پیش ہو کر رپورٹ جمع کرائی کہ صرف عدالتی مداخلت پر ہی بعض دستاویزات مل رہی ہیں. چیف جسٹس نے حکومت سندھ کی جانب سے مسلسل عدم تعاون پر وزیر اعلیٰ سندھ کو چیمبر میں پیش ہونے کی ہدایت کی. چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ منی لانڈرنگ اہم معاملہ ہے، اس طرح کام نہیں چلے گا، وہ اس مسئلے پر کسی کو نہیں بخشیں گے. کیس کی سماعت کے دوران جے آئی ٹی نے اپنی نئی پیش رفت رپورٹ بھی عدالت میں جمع کرائی، جس کے مطابق اومنی گروپ پر مجموعی طور پر 73 ارب روپے کا قرضہ ہے. عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے اور جے آئی ٹی سربراہ سے کہا کہ ان کو مکمل آزادی ہے، وہ جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں اور اس پر کام کریں. عدالت نے سندھ کے تمام محکموں کو جے آئی ٹی سے مکمل تعاون کا حکم دیا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھٹ شاہ میں صوفی بزرگ شاہ عبد اللطیف بٹائی کے عرس میں شرکت کے باعث آج عدالت میں پیش نہ ہو سکے. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ وہ کل عدالت میں پیش ہو کر سندھ حکومت کا موقف سامنے رکھیں گے.
سپریم کورٹ نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے سندھ حکومت سے کافی ساری انفارمیشن مانگی تھی اور وہ بالکل ٹائملی انفارمیشن ہم دیتے رہے ہیں. چیف جسٹس بالکل سیٹسفائیڈ تھے اس بات سے. چیف جسٹس صاحب نے مجھے بلایا ہے، جب بھی بلائیں گے ہم بالکل حاضر ہوں گے.
اب تک کی تحقیقات کے مطابق جعلی بینک اکاؤنٹ سے 47 ارب روپے کی ٹرانزیکشن سامنے آئی ہیں اور 36 بے نامی کمپنیوں میں سے مزید 54 ارب روپے منتقل کیے گئے. وفاقی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے 6 جولائی کو حسین لوائی سمیت 3 اہم بینکرز کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری سمیت 2 درجن سے زائد ملزمان نامزد ہیں۔ ایک اور کیس میں سپریم کورٹ نے کراچی میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے تمام بلدیاتی اداروں بشمول کینٹونمنٹ بورڈز کے مشترکہ ٹیمز بنانے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس نے میئر کراچی وسیم اختر پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے اقدامات میں سستی پر برہمی کا اظہار کیا۔ میئر کراچی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس اختیارات کی کمی کے باعث انہیں شہر میں تجاوزات کے خاتمے میں مشکلات کا سامنا ہے۔
ہمارے پاس وہ اکوپمنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس میجسٹیریل پاورز نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم جو اویلیبل ہے ہمارے پاس ریسورسز اس میں رہتے ہوئے ہم انکروچمنٹ ریموو کر رہے ہیں۔
سپریم کورٹ مختلف مقدمات کی سماعت ہفتے کے روز بھی کراچی میں جاری رکھے گی۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ملتان کی ایک عدالت نے ایک معروف ویب سائٹ پر نوکری کا اشتہار دے کر آنے والی 2 خواتین کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنانے کا الزام ثابت ہونے پر ایک ملزم کو 2 الگ الگ مقدمات میں مجموعی طور پر 87 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ ملتان سے ایم جے گوپانگ کی ایک رپورٹ۔
ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملتان سعید احمد خان مختار نے وہاڑی کی تحصیل میلسی کے رہائشی ملزم بشیر احمد کو یہ سزا 2 الگ الگ مقدمات میں سنائی، جس میں ملزم پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ اس نے ایک معروف ویب سائٹ پر نوکری کا اشتہار دیا جس میں ملتان کی 2 مختلف خواتین نے بھی ملازمت کی خواہش کا اظہار کیا۔ ملزم نے 5 نومبر 2016 کو ایک ہی دن ان دونوں خواتین کو انٹرویو کے لیے بلایا، اغوا کیا اور کار میں ہی ایک خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور دوسری سے زیادتی کی کوشش کی۔ پولیس کی طرف سے یہ دونوں مقدمات ملتان کے تھانہ بہاؤدین زکریا اور تھانہ شاہرکن عالم میں درج ہوئے اور ملزم کی گرفتاری کے بعد اس کا چالان عدالت میں پیش کیا گیا، جس کی مکمل سماعت کے بعد عدالت نے ملزم کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے کے مطابق ملزم بشیر احمد کو 3 بار عمر قید اور اس کے ساتھ ساتھ 12.5 برس اضافی قید اور 4 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم بھی سنایا ہے۔ ملزم کی مجموعی سزا 87 برس سے زائد بنتی ہے۔ مقامی وکیل ملک ریاض کے مطابق ملزم کو سزا 2 الگ الگ مقدمات میں الگ الگ دفعات کے تحت ضرور سنائی گئی ہے، لیکن 1 بار قید یا حوالات میں رہنے کو 3 بار ہی سمجھا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ
سادہ الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس اکیوز کو دونوں ایف آئی آر میں سزا جو ٹوٹل ہوئی ہے وہ لائف امپریزنمنٹ ہوئی ہے، جو کہ اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ گزارنی پڑے گی، اور اس میں بھی اس کو 382 سی آر پی سی کا وہ بھی بینیفٹ دیا گیا ہے کہ اگر اس ٹرائل کے دوران وہ اگر وہ کسٹڈی میں رہا ہے، جیل میں رہا ہے، تو وہ پیریڈ جو ہے وہ بھی اس کی سزا میں سے ایکسکلوڈ ہوگا۔
یہ ملتان میں اپنی نوعیت کا پہلا عدالتی فیصلہ ہے جس میں آن لائن جاب کا جھانسہ دے کر سنگین جرم کرنے پر زیادہ سے زیادہ سزا سنائی گئی ہے۔ ایم جے گوپانگ، اردو وی او اے، ملتان۔
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اپنے حالیہ دورہ سعودی عرب کے دوران کہا ہے کہ وہ سعودی عرب اور یمن کے مابین ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بعض حلقوں کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے 6 ارب ڈالر وصول کرنے کے بعد کیا پاکستان ایک غیر جانبدار ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس بارے میں ہماری ساتھی شہناز نفیس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
وزیراعظم عمران خان کے مشیر افتخار درانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اور یمن کے مابین ثالث کا کردار ادا کرنے کا مطلب مذاکرات کا حصہ بننا نہیں، بلکہ دونوں فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے۔
تھیوری آف پیس یہ ہے کہ اب سٹیلمنٹ ہو جاتا ہے، دو پارٹیز جب آپ بلیڈ کر دیتی ہیں دوسرے کو، تو یو نیڈ این انٹروینشن، تھرڈ پارٹی انٹروینشن کرتی ہے جو کہ ان کو مذاکرات کے ٹیبل پہ لے کے آتی ہے اور انہوں نے ایشوز کو ریزالو کرتی ہے۔ تو ہم نے ایگزیکٹلی وہ تھرڈ پارٹی کا رول جو ہے، میڈیشن کا رول جو ہے، وہ ہم نے لیا، لیکن نیوٹرلٹی پیسوں کے ساتھ تو نہیں کمپرومائز ہو جائے گی، کیونکہ نیچرلی دونوں پارٹیز کا انٹرسٹ کمپرومائز کہ اس کو میٹ کیا جائے گا، انٹرسٹ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ نیچرلی ان کے جو کنسرن ہیں، کیونکہ پاکستان کوئی کوورژن تو یوز نہیں کر رہا نا، جی کوورسو میئرس نہیں لے کے جا رہا، وہ تو ان کو ٹیبل پہ بٹھا رہا ہے دو پارٹیز کو کہ جی یہ ایک انٹرسٹ ہے اما کا کہ آپ دونوں ریزالو کر لیں، کہ ایک بڑی فورس ہے اور ایک چھوٹی فورس ہے، چھوٹی فورس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں کہ بڑی فورس کو کمپرومائز کے لیے کہ جی ٹھیک ہے لیٹس گیٹ ٹو دی ٹیبل اور اس مسئلے کو حل کر دیں۔ اس میں نیوٹریلٹی 6 بلین کے ساتھ تو کوئی ایسوسیٹ نہیں ہوتی، یہ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں مفروضہ ہے کہ جی کیونکہ پیسے دے دیے ہیں تو ہم زیادہ ان کو الائن ہو جائیں گے سعودی عربیہ کے ساتھ، لیکن نیوٹریلٹی کمپرومائز نہیں ہوتی، نیوٹریلٹی پرنسپلس پہ رہتی ہے، جو ڈیفائنڈ پرنسپل ہے گیو اینڈ ٹیک جو اس میں ہوگا آپ جو کہ ویکر پارٹی ہے اس کو سپورٹ کریں گے تاکہ اسٹرانگر پارٹی گیو ان کر کے دونوں آپس میں سال سے یہ کردار ادا کریں اور جو ان کو انٹرسٹ اس کو مینٹین کیا جائے.
یہاں امریکہ سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی کہتے ہیں کہ لڑائی یمن اور سعودی عرب کے درمیان نہیں بلکہ ایران اور سعودی عرب کے مابین ہے اور موجودہ صورتحال میں ایران کے لیے پاکستان ایک سالس کے طور پر شاید قابل قبول نہ ہو.
سالس کے لیے یہ غیر جانبدار ہونا ضروری ہے, لیکن خیر دنیا میں مثالیں موجود ہیں. مثلا امریکہ اپنے آپ کو سالس کہتا ہے مشرق وسطی میں, حالانکہ اس کی حمایت جو ہے دام در میں غزہ سخن اسرائیل کے ساتھ ہے, تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن میں دوسرے پہلو سے بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ مجھے تو اس معاملے میں کہ جب یہ لفظ آیا وزارت عمران خان صاحب کی طرف سے کہ سعودی عرب اور یمن میں مصالحت کرائیں گے, تو مجھے واقعی اندازہ ہوا کہ ان کو تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ادراک ہی نہیں ہے بنیادی مسئلے کا. یہاں تنازع سعودی عرب یمن کا نہیں ہے. یمن کے جو صدر صاحب ہیں عبدالرب منصور ہادی صاحب, آپ نے معلوم ہوگا وہ تو سعودی عرب میں رہتے ہیں, ان کو سب سے نکال ان کو یمن سے نکال دیا گیا ہے. ان کے ملک پر تو ہوتیوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور اس کی ساری لڑائی جو ہے سعودی عرب کی بلکہ خلیجی ممالک کی وہ ہوتیوں سے. یہ تنازع دراصل سعودی عرب یعنی خلیج اور ایران کا ہے. اگر پاکستان کو مصالحت کرانی ہے, پاکستان سالسی کردار ادا کرنا ہے, تو اسے ایران اور سعودی عرب میں مصالحت کرانی پڑے گی. ایران اور یمن کا کوئی تنازع ہے ہی نہیں, اس لیے کہ یمن کی حکومت تو سعودی عرب کی حامی ہے اور بلکہ یمن کے صدر امریکہ اس میں سعودی عرب میں اور تو یہ تنازع تو ایران اور سعودی عرب کا ہے. یہ تنازع یمن کا اور سعودی عرب کا ہے ہی نہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا عمران خان صاحب نے اتنی بڑی بات یعنی کیسے کہہ دی. اس سے تو مجھے اندازہ ہی ہوتا ہے کہ ان کو بنیادی مسئلے ہی کا پتہ نہیں ہے مشرق وسطی. تو آپ ایک ایسے ملک سے جس سے آپ نے دوستی کی ہے, جس سے آپ $6 ارب آپ کو دے رہا ہے, پھر دیکھیں میں ایک اور بات کہتا ہوں, یہ بات بالکل کہی جا رہی ہے بڑے زور کے ساتھ کہ صاحب بغیر کسی شرط کے قرضہ ملا ہے. میں اس موقع پہ یہ بات کہتا ہوں جو صدر نکسن نے کہا تھا, دیر از نو فری لنچ. دنیا میں کہیں پر بھی امداد بغیر کسی شرط کے نہیں ملتی.
شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
بنگلہ دیش کی حکومت خلیج بنگال کے غیر آباد جزیرے کو ایک ایسی جگہ کی شکل دینے کی کوشش کر رہی ہے جہاں روہنگیا کے لگ بھگ 1,00,000 افراد رہ سکیں جو میانمار میں ایک فوجی پکڑ دھکڑ کے بعد فرار ہو کر اس ملک میں پناہ لے چکے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آیا بھاشن 4 جزیرہ اتنے بہت سے لوگوں کے رہنے کے لیے موزوں بھی ہوگا؟ کاکسز بازار سے وائس آف امریکہ کے معظم حسین شکیل کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
ہزاروں روہنگیا مسلمان میانمار میں اپنے گھر اور ذاتی ساز و سامان چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو کر بنگلہ دیش پہنچ چکے ہیں. اگرچہ انہوں نے خود کو وحشیانہ حالات سے آزاد کرا لیا ہے, تاہم بنگلہ دیش میں پناہ گزین کیمپوں میں رہنے میں انہیں نئی مشکلات کا سامنا ہے. بین الاقوامی برادری کی معاونت سے بنگلہ دیش کی حکومت دور افتادہ جزیرے بھاشن 4 میں ایک رہائشی بستی تعمیر کر رہی ہے. 2006 میں سمندر سے ابھرنے والا یہ جزیرہ مرکزی بنگلہ دیش سے کشتی کے ذریعے لگ بھگ 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے اور وہ شدید موسم کے خطرے سے دوچار رہتا ہے. بین الاقوامی برادری کے ارکان زور دے رہے ہیں کہ روہنگیا کے پناہ گزینوں کو وہاں منتقل کرنے سے قبل اس جزیرے کو محفوظ بنانے کے لیے تمام تکنیکی تقاضے پورے کیے جانے چاہیے. جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکی ڈپٹی معاون وزیر خارجہ ایلس جی ویلز کا کہنا ہے, ہم توقع کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ جزیرے کا ایک مکمل تکنیکی جائزہ لے گا. میرا خیال ہے کہ جب تک روہنگیا نسل کے ان باشندوں کو بھاشن 4 منتقلی کے اس پروگرام میں اپنی مرضی سے شامل ہونے کا حق حاصل ہو اور یہ کہ تکنیکی تقاضے پورے ہوں, بین الاقوامی برادری ان کی مدد کرے گی. لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جو ابھی تک زیر غور اور زیر جائزہ ہے. یہ الفاظ تھے امریکی ڈپٹی معاون وزیر خارجہ ایلس جی ویلز کے. یہ تعمیر جو اپنے طے شدہ وقت سے کئی ماہ پیچھے ہے تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے, لیکن بیشتر پناہ گزین از سر نو منتقلی کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں. ماحولیات کے کچھ ماہرین انتباہ کرتے ہیں کہ جزیرے کو کوئی طوفان یا کوئی دوسرا قدرتی سانحہ سخت نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن پناہ گزینوں کی امداد سے متعلق بنگلہ دیش کے انچارج ڈپٹی کمشنر میزان الرحمان کہتے ہیں کہ نئی رہائشی بستی روہنگیا کے ان پناہ گزینوں کو رہنے کے بہتر حالات فراہم کرے گی.
প্রতিটি ঘরে দুপাশে
8 individual families can live in each side of these cluster homes.
بنے ہوئے ان گھروں کی ہر جانب 8 انفرادی خاندان رہ سکتے ہیں. ہر عمارت میں ایک کمیونٹی کچن اور کمیونٹی شاور کی سہولت ہوگی. ہر کچن میں 16 چولہے ہوں گے. یہ کچن اینٹوں اور ٹین کے بنائے گئے ہیں. دیواریں اینٹوں کی اور چھت ٹین سے بنائی گئی ہے. یہ الفاظ تھے پناہ گزینوں کی امداد سے متعلق بنگلہ دیش کے ڈپٹی کمشنر میزان الرحمان کے. بنگلہ دیش دنیا کے انتہائی نشیبی علاقے کا ایک ملک ہے. گزشتہ 50 برسوں میں سینکڑوں لوگ بنگلہ دیش میں قدرتی آفات میں ہلاک ہو چکے ہیں، خاص طور پر بھاشن چار جزیرے کے قریب ساحلی علاقوں میں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی عہدیدار ممتاز ڈیموکریٹس اور ٹرمپ انتظامیہ کے دوسرے نقادوں کے پتوں پر بھیجے گئے مشتبہ پائپ بموں پر مشتمل مشتبہ پیکٹوں کے ایک سلسلے کے بارے میں چھان بین کر رہے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بذریعہ ڈاک پیکٹوں کے بھیجے جانے کو امریکی جمہوریت پر ایک حملہ قرار دے کر ان کی مذمت کی ہے اور نیوز میڈیا پر اشتعال دلانے کا الزام عائد کیا ہے. وائس آف امریکہ کے سلاتی ساہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بہت سے لوگ ٹرمپ کی شعلہ بیانی کو تشدد پر ابھارنے کا ایک جواز قرار دیتے ہیں. رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں بہجت جیلانی.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان پیکٹوں کو امریکی جمہوریت پر ایک حملہ قرار دے کر ان کی مذمت کی ہے، لیکن اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں انہوں نے مرکزی میڈیا پر اس کا الزام عائد کیا، جسے انہوں نے یہ عنوان دیا کہ غصہ جسے ہم آج دیکھ رہے ہیں. خود ٹرمپ پر اس جارحانہ زبان کے استعمال پر تنقید کی جاتی رہی ہے، جس کے بارے میں بہت سے کہتے ہیں کہ اس سے تشدد کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. میساچوسٹس کی ڈیموکریٹ سینیٹر الزبتھ وارن کا کہنا ہے،
There's a difference between aggressive, hard-fought issues.
سینیٹر وارن کہہ رہی ہیں کہ کڑے بحث و مباحثے کا موضوع بننے والے مسائل، ان کے لیے استعمال کی گئی زبان اور لوگوں کو تشدد پر اکسانے کی کوشش اور جارحیت کے درمیان ایک فرق ہوتا ہے. صدر ٹرمپ کی پریس سیکرٹری سارا سینڈرز نے جمعرات کے روز زور دیتے ہوئے کہا کہ میڈیا ٹرمپ کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ اپنائے ہوئے ہے.
Yesterday the very first thing that the president did was come out and condemn the violence. The very first thing your network did was come out and accuse the
president. White House کی پریس سیکرٹری سارا سینڈرز کہتی ہیں کہ گزشتہ روز صدر نے جو پہلا کام کیا وہ کھلم کھلا واضح انداز میں تشدد کی مذمت تھا، اور آپ کے سی این این نیٹ ورک نے جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ صدر کو اس کے ذمہ دار ہونے کا الزام دیا. یہ درست نہیں. اب تک ڈاک میں پکڑے جانے والے تمام مشتبہ پیکٹوں کو ایک ہی جیسا پایا گیا اور ان میں گھریلو ساختہ بم ہیں. ان میں سے بہت سو کو نیو یارک شہر کے علاقے کے افراد کو بھیجا گیا. نیو یارک کے میئر بل ڈی بلاسیو کہتے ہیں،
This is clearly an effort to terrorize people politically, to choose people for political purposes.
نیو یارک کے میئر بل بلاسیو کہہ رہے ہیں کہ یہ واضح طور پر لوگوں کو سیاسی طور پر ہراساں کرنے، لوگوں کو سیاسی مقاصد کے لیے منتخب کرنے اور ان پر ان کے عقائد کی وجہ سے حملے کی ایک کوشش ہے. نیو یارک کے میئر بل ڈی بلاسیو کہتے ہیں کہ پولیس ان پیکٹوں کے بارے میں چھان بین کر رہی ہے اور اس شخص یا اس گروپ کو تلاش کر رہی ہے جس نے انہیں تیار کیا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ پائپ بموں جیسے دھماکہ خیز آلات کی شناخت نسبتاً آسان ہوتی ہے. انویسٹیگیشنز اینڈ رسک مینجمنٹ کے اینتھنی رومن کہتے ہیں،
بم میکرز یوزولی ہیو اے سگنیچر ان دی وے دے کنسٹرکٹ اے بم.
انویسٹیگیشنز اینڈ رسک مینجمنٹ کے اینتھنی رومن کا کہنا ہے کہ بم تیار کرنے والوں کے بم بنانے کے انداز کی اپنی مخصوص پہچان ہوتی ہے. وہ عام طور پر تاروں کو ایک ہی طریقے سے ترتیب دیتے ہیں، بم بنانے کے لیے ایک ہی طرح کا مواد استعمال کرتے ہیں، اور ان کے پورے آلے کی ساخت میں ایک ہی طرح کی خصوصیات اور مقامی مشابہتیں ملتی ہیں، اور آپ ان سب کڑیوں کو جوڑ سکتے ہیں. اس مواد کو ڈاک کے ذریعے بھیجنے کے لیے جو لفافے استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ مجرم مواد پر جلد کے بہت باریک ذرات، لعاب یا بالوں جیسے کچھ نشانات بھی چھوڑ جاتے ہیں جن سے مشتبہ شخص کا پتہ چلانے میں مدد ملتی ہے. اب تک ان زرد لفافوں میں لگ بھگ 10 مشتبہ پیکٹس پکڑے گئے ہیں. بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
میانمار کے لیے اقوام متحدہ کے فیکٹ فائنڈنگ مشن نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس ملک میں مسلم اقلیت سے روا رکھی گئی صفاقی کی سزا نہ دی گئی تو اس طرح کے جرائم کا ارتکاب دیگر ممالک میں بھی ہو سکتا ہے. تفصیلات مائیکل براؤن کی رپورٹ میں اسفر امام کی زبانی.
اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں خطاب سے قبل بدھ کو صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے میانمار میں یو این فیکٹ فائنڈنگ مشن کے چیئرمین مارکوزی دارسمین نے کہا کہ روہنگیا باشندوں کے حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے. مارکوزی دارسمین کہتے ہیں،
Even until this very moment, the remaining Rohingya community continues to suffer the most.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی روہنگیا کمیونٹی سخت ترین پابندیوں اور بدترین جبر کی اذیت جھیل رہی ہے، اور گزشتہ ایک برس میں اگست 2017 سے اب تک بنیادی سطح پر کچھ بھی تو نہیں بدلا. یہ نسل کشی اس وقت بھی جاری ہے. مارکوزی دارسمین کا کہنا تھا کہ قومی اقتدار اعلیٰ انسانیت کے خلاف مجرمانہ اقدامات یا نسل کشی کا لائسنس نہیں دیتا. 7 لاکھ سے زائد روہنگیا پڑوسی ملک بنگلہ دیش فرار ہو چکے ہیں. میانمار میں ان کا بے حساب قتل عام اور عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی. گاؤں کے گاؤں جلا کر خاک کر دیے گئے. اقوام متحدہ نے اس صفاقی اور سنگدلی کو نسلی تعصب کی بنا پر لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرنے کی ایک مثال قرار دیا ہے. روہنگیا کے مسئلے پر 15 رکنی کونسل منقسم ہے اور اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ کونسل اس صورتحال کو عالمی عدالت برائے جرائم میں بھیجے. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
امریکہ میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ جماعتوں کے درمیان سخت مقابلہ ہے اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہیں کہ وہ ملک کے عوام کو منقسم کر رہی ہیں اور نفرت کے بیج بو رہی ہیں. وائس آف امریکہ کے نام نگار جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی.
امریکہ میں وسط مدتی انتخابات میں اب 2 ہفتے سے کم عرصہ رہ گیا. دونوں جماعتوں کے رہنما، مقامی لیڈر اور حامی اپنے نمائندوں کی فتح کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں. سیاسی ریلیاں ہو رہی ہیں. صدر ٹرمپ نے وسکانسن میں خطاب کرتے ہوئے سکون اور امن کی اپیل کی ہے.
We want all sides to come together in peace and harmony. We can do it. We can do it.
امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام جماعتیں مل جل کر امن اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں. ہم ایسا کر سکتے ہیں. یقیناً ہم ایسا ہی کریں گے اور ایسا ہی ہوگا. لیکن اس کے ساتھ صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں میڈیا کو مورد الزام ٹھہرایا. انہوں نے کہا،
Those engaged in the political arena must stop treating political opponents as being morally
defective. صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سیاست میں ملوث ہیں انہیں سیاسی مخالفین کو اخلاقی طور پر ناقص قرار دینے کی کوشش بند کرنا چاہیے اور ہمیں یقیناً ایسا کرنا ہوگا. دوسری طرف ڈیموکریٹ پارٹی صدر ٹرمپ پر الزام لگا رہی ہے کہ وہ امریکیوں کو تقسیم کرنے پر درپے ہیں اور انہی کے بیانات کی وجہ سے سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے. نیو یارک کے میئر بل ڈی بلاسیو کہتے ہیں،
This is a very painful time in our nation. It's a time when people are feeling a lot of hatred.
نیو یارک کے میئر بل ڈی بلاسیو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے بے حد تکلیف دہ ہے. اس وقت لوگ ایک دوسرے سے نفرت کا بھی اظہار کرنے لگے ہیں. ایسے واقعات سے خوف و ہراس بھی پھیل رہا ہے. اسی دوران بزریہ ڈاک دھماکہ خیز مواد کو بھیجنے کا واقعہ ہوا، مگر اس سے پہلے ریپبلکن پارٹی امیگریشن کے مسئلے کو اچھال رہی ہے. وسط مدتی انتخابات اس لیے بھی اہم ہیں کہ اس سے کانگریس میں جماعتوں کی اکثریت کا بھی تعین ہو سکتا ہے. اس لیے سابق صدر براک اوباما بھی اپنی ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے سرگرم ہیں.
The stakes are high. The consequences of anybody here not turning up and doing everything you can to get
سابق صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دوستوں کو گھروں سے نکالیں اور انہیں کہیں کہ وہ اپنا ووٹ ڈالیں. اگر آپ لوگ گھروں میں بیٹھے رہے تو نتائج کچھ اور بھی نکل سکتے ہیں. دونوں جماعتیں اپنے اپنے ووٹروں کو متحرک کرنے کے لیے سرگرم ہیں. امریکن یونیورسٹی کے تجزیہ کار ڈیوڈ بارکر کہتے ہیں،
What both sides need, though, is for their people to turn out on election day.
تجزیہ کار بارکر کہہ رہے ہیں کہ دونوں جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ انتخابات کے دن ان کے حامی زیادہ سے زیادہ ووٹ دینے آئیں. روایتی طور پر یہ چیلنج ڈیموکریٹس کے لیے زیادہ ہے. ان کے مقابلے میں ریپبلکن ووٹر ہمیشہ فعال رہا ہے. اس وقت دونوں جماعتوں کی سر توڑ کوشش یہ ہے کہ اپنے ووٹروں کو گھروں سے نکالا جائے. کانگریس میں کس جماعت کی برتری ہوگی اس کے بارے میں رائے عامہ کے جائزے اور مبصرین کے اندازے کسی حد تک مبہم ہیں، کیونکہ دونوں جماعتوں کے درمیان برابر کی جنگ جاری ہے. بہجلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اب جبکہ وسطی امریکی تارکین وطن کا ایک قافلہ میکسیکو کی شمالی سرحد کی طرف جا رہا ہے، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں داخل ہونے کی ان امیدوں کو ایک قومی ہنگامی صورتحال قرار دیا ہے. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
نیشنل گارڈ کے 2000 سے زیادہ ارکان پہلے ہی علاقے میں متعین کیے جا چکے ہیں. تاہم جمعرات کے روز ڈونلڈ ٹرمپ نے انتباہ کیا کہ وہ قافلے کو امریکہ داخل ہونے سے روکنے کے لیے سرحد پر فوجی ارکان متعین کریں گے. ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ میں اس قومی ہنگامی صورتحال میں فوجیوں کو متعین کر رہا ہوں. ان تارکین وطن کو روکا جائے گا. ٹرمپ سرحدی گشت سے متعلق لیبر یونین کے ایک عہدیدار سے اس بارے میں بھی متفق ہوئے کہ تارکین وطن کو امریکہ میں پناہ لینے کے لیے ڈیموکریٹس کو الزام دیا جانا چاہیے. ٹرمپ ہندوراس، السلوڈور اور کوئٹمالا پر بھی ان شہریوں کو امریکہ روانہ ہونے سے روکنے پر برہمی کا اظہار کر چکے ہیں. پیر کے روز انہوں نے کہا کہ وہ ان ملکوں کے لیے غیر ملکی امداد منقطع یا کم کرنا شروع کریں گے، اور انہوں نے گزشتہ ہفتے سرحد بند کرنے کے لیے فوجی ٹروپس استعمال کرنے کی دھمکی دی۔ جمعرات کے روز صدر ٹرمپ نے قافلے کے ارکان کے لیے بھی ایک سخت پیغام پوسٹ کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ہم لوگوں کو غیر قانونی طور پر امریکہ نہیں آنے دیں گے، اگر آپ امریکی شہریت چاہتے ہیں تو واپس اپنے ملک جائیں اور اس کے لیے اسی طرح اپلائی کریں جیسے کہ لاکھوں دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ یہ تارکین وطن اس وقت میکسیکو کی ریاست چیاپاس کے راستے امریکہ آ رہے ہیں۔ چیاپاس کے رہائشی ان تارکین وطن کو کھانا، پانی اور سواریوں کی پیشکش کر کے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ان تارکین وطن کو بیماری، پولیس کی جانب سے ہراساں کیے جانے اور خوف کا سامنا ہے۔ ان کی تعداد اب 4 سے 5 ہزار تک ہو چکی ہے، جو صرف چند دن قبل کی لگ بھگ 7 ہزار کے اندازے میں ایک نمایاں کمی ہے۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ لگ بھگ 1700 تارکین وطن پہلے ہی اپنا سفر ترک کر چکے ہیں اور انہوں نے میکسیکو میں جلاوطنی کے لیے درخواست دے دی ہے۔ چند سو تھکے ماندے تارکین وطن میکسیکو حکومت کی جانب سے انہیں واپس اپنے ملکوں میں بھیجنے کے لیے ٹرانسپورٹ کی پیشکش قبول کر چکے ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق میکسیکو کی حکومت ان تارکین وطن کو کھانا، پانی یا باتھ رومز تک کی سہولت دینے سے انکار کر چکی ہے، اور پرائیویٹ شہری چرچ کے گروپس یا ہمدرد مقامی عہدیدار انہیں ضروری سامان فراہم کر رہے ہیں۔ اس کی بجائے میکسیکو کی حکومت نے ان بنیادی چیزوں کو صرف ان تارکین وطن کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو ویزوں کے لیے اپلائی کرنے یا اپنے وطن واپس جانے کے لیے تارکین وطن کے مراکز میں جا رہے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اعضاء کی پیوند کاری کا پہلا آپریشن ڈاکٹر جوزف مرے اور ڈاکٹر ڈیوڈ ہیوم نے سن 1954 میں بوسٹن کے بریگھم ہسپتال میں کیا تھا۔ اس وقت ڈاکٹروں کا ایک ہی مقصد تھا کہ ان کے مریض کی جان بچ جائے، لیکن آج تقریباً 60 برس بعد ڈاکٹر یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ پیوند کاری کے ذریعے نہ صرف مریضوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں بلکہ جسم کے دوسرے اہم اعضاء کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جدید ترین کامیابی سن 2015 میں حاصل ہوئی جب نومبر میں ریاست اوہائیو کے کلیولینڈ ہسپتال کے امراض نسواں کے ڈاکٹروں نے اعلان کیا کہ وہ امریکہ کی طب کی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسے آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں جس میں مردہ عورت کے رحم مادر کو پیوند کاری میں استعمال کیا جائے گا۔ امریکی سرجنز نے امید ظاہر کی کہ اس طریقہ کار کی مدد سے لاکھوں بے اولاد عورتیں جو رحم مادر کی خرابیوں یا کینسر کے سبب رحم نکلوا چکی ہیں وہ باقاعدہ حاملہ ہو کر بچے پیدا کر سکیں گی۔ اس آپریشن سے قبل زندہ عطیہ دہندگان کے رحم مادر کو پیوند کاری کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ دنیا بھر میں اب تک کیے جانے والے 9 آپریشن میں سے 5 ماں اور بیٹی کے درمیان کیے گئے تھے۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس طریقہ کار سے قبل پیوند کاری کی امیدوار کو ہارمون کے انجیکشن دیے جائیں گے، تاہم آپریشن کے 1 سال بعد یعنی بچے کی پیدائش کے آپریشن کے 1 سال بعد رحم مادر کو ہٹا دیا جائے گا تاکہ جسم اسے مسترد نہ کر سکے۔ ٹرانسپلانٹ کیے گئے رحم مادر سے بچے کی پیدائش کا کامیاب تجربہ سویڈن میں گزشتہ سال کیا گیا ہے۔ جولائی سن 2015 میں یونیورسٹی اسپتال پینسلوینیا کے سرجنوں کی ایک ٹیم نے 8 برس کے معذور لڑکے زیون ہاروے کو 11 گھنٹے طویل آپریشن کے بعد 2 نئے ہاتھ لگا دیے۔ 2 سال کی عمر میں زیون ہاروے خون کے ایک مہلک انفیکشن کا شکار ہو گیا تھا، جس کے بعد ڈاکٹروں کو اس کے ہاتھ کاٹنے پڑے جبکہ انفیکشن نے اس کے گردے کو ناکارہ کر دیا تھا۔ 4 سال کی عمر میں زیون کو اس کی ماں کی طرف سے عطیہ کیے جانے والا گردہ لگا دیا گیا، تاہم 6 سال کی عمر میں پینسلوینیا کے بچوں کے ایک ہسپتال کی طرف سے زیون کی والدہ پیٹی رائے کو بتایا گیا کہ پیوند کاری کے جدید طریقہ کار کی مدد سے زیون ہاروے کو حقیقی ہاتھ لگائے جائیں گے۔ ڈاکٹروں کے مطابق یہ ایک پیچیدہ آپریشن تھا کیونکہ بچے کی عمر کم تھی، لہذا سرجنوں کو خون کی دریدیں، پٹھوں، اعصاب، جلد اور ہڈیوں کو اس طرح منسلک کرنا تھا کہ جسم کے فریم کے تناسب کے حساب سے ہاتھ کی نشوونما ہو سکے۔ زیون ہاروے اب کتاب ہاتھ میں پکڑ سکتا ہے، وہ اپنے چہرے کو چھو سکتا ہے اور لوگوں سے ہاتھ ملانے کے قابل ہو گیا ہے۔ اعضاء کی پیوند کاری کے حوالے سے سائنس کی دنیا میں نئے تجربات کے بارے میں آئندہ پھر کسی وقت۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر نک آئیونوف۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔